بسم اللہ اولو و آخر. نیت کے بارے میں ہم سن رہے تھے حج بدل کی نیت. کسی کا نظر حج بدل یا منت کا عمرہ یا نظر وغیرہ ایک ہی کلمہ, معنی ایک ہی ہیں دونوں کلمات کے. اس کا طریقہ وہی ہے جو آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نیت کرتی ہوں کرتا ہوں حج بدل یا نظر حج نظر یا عمرہ فلاں فلاں شخص کی طرف سے, اور اس کا ادا کرنا آسان فرما دے اور قبول فرما لے. اب ہم نے یہ نیت کے بارے میں سن لیا. اب نیت کے ضمن میں یہ ذرا آپ سن لیجئے, مشروط نیت, یہ بہت اہم موضوع ہے. اس میں اکثر لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ مشروط نیت کا کیا حکم ہے. حکم یہ ہے کہ بعض حالت ایسی ہو جائے کہ حج یا عمرہ کرنے والے کو یہ خوف ہے کہ مجھے روک دیا جائے گا, یا وحشی جانور یا جنگ وغیرہ یا بیماری کا خطرہ ہے کہ وہ حج نہیں کر سکے گا, عمرہ نہیں کر سکے گا, تو اس کے لیے کیا حکم ہے. اس کے لیے یہ حکم ہے, ایک رائے یہ ہے کہ وہ شخص مشروط نیت کر لے, کر سکتا ہے. اس صورت میں اگر عذر کے باعث اس کو واپس کیا گیا, احرام کھولنا پڑا, تو اس پہ کوئی فدیہ نہیں ہے جان لیجیے. لیکن احناف کی ایک رائے ہے کہ ایسے شخص پر بھی فدیہ ہے, واللہ تعالیٰ عالم بالصواب. لیکن میرے پاس حوالہ ہے, وہ نوٹ کر لیجئے, بہت مستند کتاب ہے, فتاوی الہندیہ, اور اس کو کہتے ہیں فتاوی العالمگیریہ بھی کہتے ہیں. اس کے صفحہ نمبر 255 جلد اول متن عربی لکھا ہے کہ اگر مشروط نیت کرنے والے کو روک دیا گیا, حج نہ کیا, تو اس پہ کوئی فدیہ نہیں. واللہ تعالیٰ عالم بالصواب. مشروط نیت کا طریقہ سن لیجئے. مشروط نیت کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں اس طرح قصد کرنا, اے اللہ تعالیٰ میں عمرہ یا حج یا جو بھی کچھ آپ سن چکے تفسیر اس کی, اس کے ادا کرنے کی ارادہ کرتی ہوں کرتا ہوں, اور اس کو ادا کرنا میرے لیے آسان فرما دے. اگر کوئی احسار رکاوٹ پابندی عذر ہو جائے اور میں حج یا عمرہ ادا نہ کر سکوں, تو اے سبحانہ ہوا تعالیٰ وہی مقام یا وہی سبب میرے حلال ہونے کا باعث ہو اور وہ روانہ ہو جائے. یہ ہے مشروط نیت کا طریقہ. لیکن مشروط نیت کا حکم یا سنی جی حدیث شریف, اس کا ثبوت صحیح حدیث ثابت ہے, امام مسلم کے حدیث شریف ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ, اور امام بخاری بھی, اس کے حوالے بھی میں آپ کے سامنے لکھاؤں گا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گئے, کہاں, الا دبعت ابن زبیر ابن عبد المطلب. سیدہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی دبعہ, ان کے پاس گئے آپ, اور انہوں نے شکایت کی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ریکویسٹ کی, التجا کی, اور شک ہے کہ نہ کسوں کو عذر ہوگا, خوف ہوگا ان کو, تو آپ نے بتایا طریقہ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجی واشترطی ان محلی حیث حبستنی, لیکن شرط یہ لگا دو, اے اللہ میرے وہ حلال ہونے کا سبب یہ مقام ہوگا جہاں مجھے روک دیا گیا. اور فرمایا آپ نے. اب آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ یہ حدیث شریف, اس کے حوالے بادشاہ کون ہے کہ مشروط نیت کا کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن حقیقت یہ کہ صحابہ اکرام سے, تابعین کرام سے, ایک ائمہ کی جماعت الشافعیہ الحنابلہ کے مطابق مشروط نیت کا ثبوت ہے صحیحین کی حدیث سے, اور اصحاب سنن میں سے تین ابو داؤد ترمذی ہونے سے. یہ آپ حدیث شریف سن چکے ہیں, اور کتب کے حوالے نوٹ کر لیے, سبل السلام, فقہ سنہ, اور لولو والمرجان, اور کثیر کتب ہیں. اب آئیے نیت کے فوراً بعد احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی. احرام کی پابندیاں یہ وہ پابندیاں ہیں جن کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے, چونکہ حکم سبحانہ ہوا تعالیٰ کا یہ ہے وَتِمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اب آپ اس کو پورا کریں گے, اگر احسار یا رکاوٹ کے باعث کوئی ایسا سبب واقع ہو گیا, تو پھر آپ وہ سن چکے ہیں کہ اس میں آپ کو ایک بکرا ذبح کرنا ہوگا. اگر آپ کو حج کی نیت ہے تو عمرہ کر کے آپ حلال ہو جائیں, اور اگر حج قرآن کی نیت ہے تو دو بکرے آپ کو ذبح کرنے ہوں گے. جان لیجئے, حج قرآن کی نیت ہے تو عمرہ کر کے حلال ہو جائیں, اور ایک بکرا ذبح کرنا ہو. تفصیل گزر چکی ہے. اب آئیے ممنوعات پابندی احرام کے دوران 12 ہیں. نمبر 1, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑے نہ پہنیں. دوسرے یہ ہے امامہ ٹوپی وغیرہ, یہ بھی منع ہے. اور دوسرے یہ ہے حالت احرام میں مرد کا جو ہے سر اور چہرہ کھلا رہے, خاتون کا جو ہے وہ صرف چہرہ کھلا رہے گا. تیسرے, خوشبو کا استعمال منع. چوتھے, مرد کے لیے خاتون کے لیے پاؤں اور ہاتھ کی زینت اختیار نہ کرنا. پانچویں, بال اور ناخن کاٹنا منع. چھٹے, خشکی کے جانور کا شکار منع, اور کسی سے کروانا بھی منع, یا کسی نے حاجی کے لیے کیا, یہ حاجی کے اشارے سے کیا گیا, منع بالکل, کسی واجب ہو جائے گا, اور حاجی کے لیے کھانا منع. ہاں, بری پانی کا شکار, بری منع ہے, پانی کا بحری شکار جائز. سانچ میں ممنوعات مباشرت, بوس و کنار, اور اس سے متعلقہ امور, جماع کو دعوت دینے والے اعمال، شہوت وغیرہ، شہوت نفسانی کو بھارنے والی تمام چیزیں منع. آٹھویں جماع ممنوع، اس سے احرام باطل، حج فاسد ہو جائے گا. نمبر نو عقد نکاح، احرام کی حالت میں عقد نکاح کا انعقاد امام مالک اور امام شافعی کے مطابق منع ہے، البتہ احناف کے مطابق جائز. ساتھ دسویں یہ حدود حرم میں خطبہ، پودے اور درخت وغیرہ کاٹنا منع. ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور گیارہویں بات یہ سب سے اہم، وہ یہ ہے کہ کوئی فسق، کوئی لغو بات اور کوئی حکم عدولی، کوئی جھگڑا فساد نہیں ہونا چاہیے حالت حرم میں. سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ آپ ابتدا میں سن چکے ہیں. اور بارہویں بات یہ ہے کہ واجبات حج میں سے کسی واجب کو ترک کرنا بھی ممنوع احرام میں سے ہے. یہ ہم نے مختصر حال سنا احرام کے بعد پابندیوں کا. اب مباحات احرام کے بارے میں بھی ذرا سن لیجئے مختصر حال. غسل کرنا صابن وغیرہ ہو لیکن خوشبو کا نہ ہو. اگر بحالت مجبوری ایسا صابن ہے لکس وغیرہ جو عام آپ استعمال کرتے ہیں تو غرض یہ نہ ہو کہ اس سے خوشبو میرے جسم کو لگے، نہیں، بحالت مجبوری استعمال کر سکتے ہیں. احرام کے کپڑے کو تبدیل کرنا مباح ہے، کنگھی وغیرہ کرنا، لیکن بال نہ ٹوٹے، آپ جان لیجئے. اچھا پانچویں بات، خاتون کا خوب پہننا اجازت ہے. اور خاتون کا چہرے پہ کوئی ایسی چیز رکھنا جس سے اس کا چہرہ چھپ جائے اور چہرے پہ کپڑا نہ لگے، یہ ثابت ہے، نامحرم وغیرہ ہوں، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے ابو داؤد اور نسائی کی، کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور جب نامحرم گزار کرتے تھے تو ہم اپنے چہرے پہ کوئی سایہ، کوئی آڑ کر لیا کرتے، اور جب وہ چلے جاتے تو ہم ہٹا لیا کرتے. یہ خواتین کے حجاب کے بارے میں یہ حدیث شریف دلیل رکھتی ہے، جان لیجیے. اور اس طرح سے زخم وغیرہ ہو گیا، پٹی لگانا، مرہم لگانا منع نہیں ہے. آلات جراحی وغیرہ کا ڈاکٹر کا استعمال کرنا محرم پر، اور عمل جراحی طبی جسے آپریشن، میڈیکل آپریشن کہتے ہیں، وہ جائز ہے حالت احرام. اور آج ساتھ میں یہ سرما اگر ضرورت ہو تو لگائیں، بس فقط. لیمو کا استعمال، مالٹے کا استعمال، پھل وغیرہ کا استعمال بالکل منع نہیں ہے، لیکن خوشبو غرض نہ ہو، زیادہ تیز خوشبو والا نہیں. چشمہ وغیرہ، سلا ہوا بیلٹ پہننا یا بٹوا وغیرہ سلا ہوا رکھنا، یا آپ کے کپڑے کے یہ جو احرام کے اندر کوئی اس قسم کی چیز ہو کہ اس کو سینہ ضروری ہو جائے، جو لگانا پڑ جائے، جیب لگانی پڑ جائے، منع نہیں ہے، جان لیجیے. یہ اس کے بارے میں ہمیں جان لینا چاہیے، مختصر ہم نے سنا. اب آئیے حج اور عمرہ کی تیاری. دیکھیے جب اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے حکم سے آپ حالت احرام میں داخل ہو جائیں اور حج کی روانگی کی تمام تیاریاں ہو جائیں، آپ کو احساس ہو جائے اس کی فرضیت ادائیگی کا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور سفر کا ارادہ ہو جائے اس مقدس سرزمین کی طرف، تو چند امور لازمی ہیں، وہ مختصر سن لیجیے، بہت اہم باتیں ہیں. سب سے پہلے یہ کہ سچی توبہ کرنا، اور سچی توبہ کی کتنی شروط ہیں میرے بھائی؟ چھ شروط. اس کے بعد قرض لین اور دین کا ادا کرنا، اگر آپ پر کسی کا قرض ہے تو قرآن کے لیے پہلے ادا کیجیے، ورنہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ حج قبول نہیں فرمائے گا. وہ ادا کیجئے، اہل و عیال کے خرچ کا بندوبست کیجئے، اور ان کی اپنی غیر موجودگی میں ان کی دیکھ و بھال کا انتظام کیجئے، کسی کو سپرد کیجئے. تیسرا یہ، اہل و عیال زیر کفالت افراد کے اخراجات ان کے لیے کسی کو ذمہ دار مقرر کی. چوتھا یہ، وصیت کیجئے کسی عاقل بالغ عادل مسلم کو اپنی غیر موجودگی میں اپنے کام، ضروری کام ادا کرنے کے لیے، اپنے والدین، رشتے دار، بیوی بچوں کی دیکھ بھال کے لیے آپ سپرد کیجئے، یا کسی کو وکیل بنائیے، یہ شریعت آپ سے مطالبہ کرتی ہے. پانچویں یہ، والدین کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا والدین نہیں ہو تو بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی، ان سے معافی طلب کیجئے، اجازت طلب کیجئے، اور ان کی حاجات وغیرہ کے لیے خیال رکھیے، اس کا آپ بندوبست کیجئے، کیونکہ ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. اور اس کے علاوہ دوسرے عزیزوں اقربا کے پاس جائیے اور ان سے اجازت طلب کیجئے، اور ان کو جو ہے آپ خوش کیجئے، اگر کوئی واجبات یا کوئی ناراض ہے آپ اس سے معافی طلب کیجئے، اور ان سے کہیے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں آئیں، حاضر ہوں، اور ہم پہ آپ کا حق واجب ہے. اور حج سے قبل روانگی ہوتی ہے اس کے لیے کہ انتباہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے ایسے لوگوں کو سخت منتبہ فرمایا ہے جو لوگ ریا کے لیے، نام و نمود کے لیے، دکھانے کے لیے حج عمرہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے سفر کرتے ہیں، ان کا نام بلند ہو، ان کو لوگ حاجی کہہ کے پکاریں، تو یقین یعنی ہے ایسے لوگ حج عمرہ کے دنیاوی اخروی فوائد سے محروم، قطن محروم. وہ انتباہ سن لیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے فرمایا آخری زمانے میں حج ادا کرنے والوں کی چار اقسام ہوں گی. ایک یہ بادشاہ و صاحب اقتدار، وہ سیر و تفریح کے لیے عبادت کیا کریں، اور دوسرے وہ اغنیا تجارت کی غرض سے اس عبادت کو اختیار کریں گے، اور فقرا جو ہیں وہ بھیک مانگنے کی غرض سے یہاں آیا کریں گے. اور دیکھیے آپ نے فرمایا علماء و قرا، ہمارے لیے انتباہ ہے کہ وہ لوگ آئیں گے اس غرض سے کہ لوگ سنیں، ان کی واہ واہ کریں. یہ چار قسم کے حاجی ہوں گے آخری زمانے میں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے, اور ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کو اس مرض قبی سے بچائے, اور اسے خلوص سے, دل سے, خلوص سے, نیت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی یہ توفیق عطا فرمائے. آئیے حج عمرہ ادا کرنے کی کیفیت اور طریقہ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق, جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ حالت احرام میں آ جائیں, مکہ مکرمہ تشریف لائیں, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. یہ وہ امن کا شہر ہے جس کی قسم سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فرمائی ہے, لا اقسم بهذا البلد, یہ امن و امان کا شہر ہے. اگر عمرہ یا حج قران کی نیت ہے تو آپ کو اب سب سے پہلے عمرہ ادا کرنا ہے, اور آئیے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو مستحب یہ کہ آپ غسل کریں, اس کے بعد حرم مکہ میں مسجد حرام میں باب السلام سے داخل ہوں, یہ سنت ہے. اور اگر موقع نہ ملے تو آپ کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں. اب آئیے جیسے آپ داخل ہوں گے, آپ کے سامنے ایک عظیم عمارت, اس پہ آپ کی پہلی نظر پڑے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے سامنے گھر یہ اللہ نے اختیار کیا, اس پہ نظر پڑتے ہی دعا قبول ہوتی ہے, اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, کروڑوں رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور آپ دعا کریں, گرگیا کے دعا کریں, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں, مغفرت آپ چاہیں اپنے ہی اپنے بھائیوں کی, اور نہ کہ خلوص و عاجزی سے دعا کریے اور یہ کلمات پڑھیے اگر ممکن ہو, اللہم انت السلام و منک السلام فحینا ربنا بالسلام. لیکن جان لیجیے یہ دعا سننے سے ثابت نہیں, فقط مستحب. اس کے علاوہ جو بھی دعا آپ کر سکتے ہیں بے شک کریں, لیکن آپ یہ دیکھیے ذرا غور کیجئے کہاں آپ آ گئے, کون سا عظیم مقام ہے. آپ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اس متبر ایک مقام کے قریب پہنچ گئے ہیں جس کی فضیلت, جس کی منزلت, جس کی حرمت جو ہے اعظم تر ہے, اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اس گھر کو اختیار کیا انسانیت کی ہدایت کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے. عرش معلیٰ کے بعد ساتوں زمینوں آسمانوں میں اعظم تر شے جو ہے سبحانہ ہوا تعالیٰ نے جس کو اعظم قرار دیا ہے وہ یہ بیت اللہ ہے, بیت اللہ ہے ساری کائنات میں. لیکن اس سے بھی اعظم کوئی شے ہے جس سے آج ہم غافل ہیں, وہ ہے ایک مومن, ایک عبد مومن کی حرمت, اس کی عزت اور اس کی عظمت, وہ اس سے بھی اعظم ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف مجھے نقل کرنے دی, امام ابن ماجہ نے نقل کیا, ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, اور حدیث شریف میں سنی کیسے واقع ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار داخل ہوئے, آپ کی نظر پڑی حرم مسجد میں مکہ مکرمہ پہ, اس وقت آپ یہ کلمات فرما رہے ہیں اور دوسری روایت ہے کہ آپ طواف کرتے جا رہے ہیں, یہ کہتے جا رہے ہیں. آپ نے سنیے غور کیا, آپ نے فرمایا ماں آتی بکی ماں آتی بری حقی نہ آزم اچھی ما عظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة عبد مؤمن اعظم عند الله من حرمة منك. یعنی کعبہ کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, غور کیجئے, اے کعبہ تو کتنا اچھا ہے, تیری خوشبو کتنی اچھی ہے, تو کتنا اعظم ہے, تیری حرمت کتنی اعظم ہے. لیکن قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے, ایک مومن کی حرمت, عظمت, عزت اللہ کے نزدیک بیت اللہ تجھ سے آزم کر. اور اگر حاجی یا عمرہ کرنے والے یہ حرمت پامال کر کے اگر وہ آ رہے ہیں تو یہ بیت اللہ چیخ چیخ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس حج عمرہ سے کچھ نہیں ملے گا, جس کا میں ذکر آپ سے ابتدا میں کر رہا ہوں. میرے بھائیوں یہ وہ مقام ہے. اب آئیے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے آپ نے طواف کرنا ہے. طواف کے مشورن معنی یہ ہیں کہ کعبۃ اللہ کے گرد سات چکر آپ نے لگانے ہیں احکام کے مطابق. اب طواف کی آپ تیاری کیجیے, نہایت ہی خشوع و خضوع سے استغفار کرتے ہوئے, درود شریف پڑھتے ہوئے آپ بیت اللہ کی طرف بڑھیں آپ. اور آپ سب سے پہلے یہ کام کریں کہ اب احرام سے دائیں کاندھا کھول لیں, جس کو اتباع کہتے ہیں, اور حجر اسود کے بالمقابل سامنے اس طرح سے آ جائیے کہ آپ کا دائیں رخ حجر اسود کے سامنے ہو اور آپ جو ہیں کعبۃ اللہ کے سامنے ہو, بالکل آپ کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف. اور اب یہاں وہ تلبیہ جو پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک, وہ پڑھنا بالکل منقطع کر دیجئے, بند کر دیجئے, طواف کے دوران آپ نے نہیں پڑھا. اب نیت کر لیجئے, یہ طواف کی شروط میں سے, طواف کے سات چکر کی نیت کر لیجئے. طواف کی نیت کرنا شرط ہے, طواف کی نو کی نیت کرنا شرط نہیں ہے. یعنی کون سا طواف کر رہے ہیں آپ, اس کی نیت میں اس کا یہ کہنا ضروری نہیں ہے. اب آپ طواف کی نیت کرتے ہی رفع یدین کریں گے, جس طرح کی تکبیر تحریمہ نماز میں رفع یدین کی جاتی ہے, اور آپ کے ہاتھوں کی یہ ہتھیلیوں کا رخ حجر اسود کی طرف ہوگا, اور اس وقت آپ نیت کرنے کے بعد وہ کلمات پڑھیں گے جو امام احمد نے عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے, کیا, بسم اللہ واللہ اکبر, اللہ کے نام سے شروع اور اللہ بہت بڑا ہے. اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث شریف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات پڑھے, وہ اعظم کلمات ہیں اور بہت اہم کلمات ہیں اور ہمارے لیے قابل غور ہیں. وہ پڑھیے, وہ سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اس طرح سے بلند کرتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ایمانا بکا و تصدیقا بکتابکا و وفا بعہدکا و اتباع لسنت نبی کا بسم اللہ واللہ اکبر. اب یہ آپ کی طواف کی اتباع ہوئی. جان لیجئے رفع یدین کرنا اس طرح سے طواف کی ابتدا میں ہے, ہر چکر میں نہیں ہے, پہلی بار ہے بس. ہر چکر کے ابتدا میں اور آخر میں اسلام ہے یا اسلام کے قائم مقام ہاتھ بلند کر کے یا چھڑی بلند کر کے چوم لینا ہے, یہ رفع یدین نہیں ہے بس اس وقت. لیکن یہ کلمات آپ کیا کہیں گے ذرا غور کیجئے, آپ نے کیا کہہ دیا اس کے معنی ذرا سنیے. آپ نے کہہ دیا اللہم ایمانا بکا, اے اللہ تجھ پہ ایمان لاتے ہوئے, وعدہ نہیں کریں کہ میں ایمان لاؤں گا, ایمان لاتے ہوئے. وہ تصدیق ہم بھی کتاب میں چاہیے, تیری کتاب جو ہے قرآن, اس کی تصدیق کرتے ہوئے. وہ وفا ہم بھی عہدے کا, اور تیرے عہد کی وفا کرتے ہوئے. وہ اتباع سنت نبی کا, اور تیرے نبی پاک کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے. یہ کوئی وعدہ نہیں ہے, کروں گا کرتے ہوئے. آپ کہاں تصدیق کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیت کا جہاں ظہور ہو رہا ہے, رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, وہاں آپ یہ تصدیق کر رہے ہیں. آپ جان لیجئے آپ کو یہ عمل کرنا ہے, یہ عہد وفا کرنا ہے. اس کے بعد تو انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو آپ اور آگے آئے گی. ذرا غور کیجئے جو ہم کلمات ادا کرتے ہیں. اب اس نیت کے بعد آپ نے اسلام کرنا ہے. اسلام کے معنی یہ کہ چومنا. آپ جائیے, اگر رش نہ ہو تو حضرت اسود کے سامنے جائیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوما. اگر موقع نہ ملے اللہم صلی علی سیدنا محمد, نہ ملے تو آپ ہاتھ بلند کر کے یا چھڑی بلند کر کے اس کی طرف اشارہ کیجئے اور اس کو چوم لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے اور آپ نے اس کی اجازت بھی. اب آپ طواف کی ابتدا کیجئے اس صورت سے کہ خانہ کعبہ جو ہے آپ کے بائیں طرف ہونا چاہیے, اور ابتدا کرتے ہی پشت اور اب چہرہ خانہ کعبہ بیت اللہ کی طرف نہ ہو آپ کا, نہ آپ دیکھیں گے اور نہ درمیان میں رکتے چومیں گے, نہ ہاتھ لگائیں گے. اگر یہ آپ نے تمام کیے تو آپ یہ جان لیجئے کہ طواف آپ کا ناقص ہوگا, اور بعض علماء کی نزدیک یہ ہے کہ طواف باطل ہو جائے گا. اب طواف کی ابتدا ہو رہی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم طواف جیسے شروع کیا, آپ نے وہ دعا پڑھی, وہ کلمات پڑھے. آپ سنیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ کلمات آپ نے پڑھ رہے ہیں. اب اس کے بعد سنت سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے رکن یمانی تک. رکن یمانی کے بعد وہ دعا ثابت ہے, اس کا ابھی ذکر آئے گا انشاءاللہ. اس دوران آپ کوئی کلمات پڑھ سکتے ہیں, کوئی ذکر پڑھ سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیے کہ جو لوگ پڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے بلند آواز میں ترانے کی نغمے کی صورت سے بالکل نہ آپ پڑھیے. اس سے سخت علماء نے سختی سے منع کیا. اس کے علاوہ کوئی دعا, کوئی ذکر قرآن پاک کی, کوئی صورت, کوئی آیت آپ کو زیادہ ہے دیکھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ کو اجازت دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے رمل کرنا ہے, تین پہلے چکروں میں رمل کرنا ہے. اگر آپ نے اس طواف کے بعد سعی کرنی ہے, اور رمل یہ ہے کہ پہلے تین چکر فقط ذرا تیز تیز قدم اٹھا کے اور موڑے ہلا کے مجاہد کی طرح سے چلنا ہے. لیکن اگر آپ نہ کر سکے پہلے تین چکر میں تو پھر چوتھے اور پانچویں چکر میں نہ کیجئے, اور بعد میں بھی نہ کیجئے. اگر عذر کے باعث آپ نہ کر سکیں تو ترک کر دیجئے, اس کے بغیر بھی طواف ٹھیک ہے, صحیح ہے. لیکن یہ رمل فقط مردوں کے لیے, خواتین کرام کے لیے نہیں. طواف کی دعائیں جس کے میں نے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابتدا کی وہ دعا اور درمیان کی کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں. آئیے رکن یمانی پہ آپ اس طرح سے آ جائیے, اور رکن یمانی پہ آ کے آپ نے یہاں اسلام کے مثل کوئی کام نہیں کرنا جس طرح کہ آپ نے حجر اسود پہ ہاتھ بلند کیا تھا یا اس کو چومنے کے لیے کوئی اشارہ کیا تھا, نہیں. اگر موقع ملے تو آپ جو ہیں ہاتھ دائیں ہاتھ یا دونوں ہاتھ لگا دیجئے اور بس. اگر موقع نہ ملے تو آپ یہاں سے روانہ ہو جائیے, یہاں رک کے اپنی دعائیں مکمل کرنا مت کیجئے. جتنی دعائیں آپ نے پڑھی ہیں اور جو باقی رہ گئی اس کو فوراً چھوڑ دیجئے بس, اور یہاں اپنا ہاتھ بلند کیجئے. نہ کوئی خاص کلمے پڑھیے, بسم اللہ اللہ اکبر کچھ نہ پڑھیں یہاں. اب رکن یمانی سے جیسے ہی آپ آگے بڑھے ہیں حجر اسود کی طرف, تو آپ نے وہاں وہ دعا پڑھنی ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے, دعائے مومنین البقرہ آیت نمبر 201 میں ہے. وہ کلمات یاد کر لیجئے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. امام ابو داؤد نے نقل کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی. اب آئیے اس کے بعد بھی چند کلمات کا ہمیں اضافہ ملتا ہے, بڑے عظیم کلمات. اس میں وادخلنا الجنۃ مع الابرار, یا عزیز یا غفار یا رحمان یا رحیم, یہ بہت عظیم کلمات ہیں, بہت متبرک کلمات. لیکن یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اگر کوئی میرا بھائی یا بہن یہ سمجھ کے پڑھے کہ سنت سے ثابت ہے یا اس کا درجہ بہت بلند ہے, یہ غلط فہمی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھا, اور نہ ہی یہ کلمات پڑھے, نہ ہی آپ نے اس کے پڑھنے کا حکم دیا. جان لیجیے, اب آئیے حجر اسود سے اس طرح سے آپ پہنچ جائیے، یہ آپ کا پہلا چکر مکمل ہوا ہے، اور یہاں آپ نے اسلام کرنا ہے، جان لیجیے چومے یا اس کے قائم مقام، وہ جو طریقہ جو میں نے آپ کو ابتدا بتایا وہ کیجیے. اب آپ دیکھیے تواف شروع کیجیے، وہی دعا پڑھیے جس سے آپ نے ابتدا کی تھی، بسم اللہ اللہ اکبر، یا وہ کلمات اللہم ایمان بھی کا، وہ تمام پڑھیے. اب آپ دوسرا یہاں سے چکر شروع کر دیجیے، اور دوسرا چکر آپ اسی صورت سے کریں گے جس طرح کہ آپ نے پہلا چکر شروع کیا. اس طرح سے آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں، یہ آپ کا تمام مکمل ہوا، اور آخر میں آپ نے استلام کرنا ہے. جان لیجیے استلام پورے طواف میں 7 چکر، 8 بار استلام ہے، اور رفع یدین پہ ہی بار طواف جو ہی آپ نے مکمل کر لیا. اب آئیے مقام ابراہیم کے پاس، 2 رکعت واجب طواف آپ نے ادا کرنی ہے، اور اس صورت سے مقام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے آپ آ جائیے، آپ کے سامنے مقام ابراہیم ہو اور خانہ کعبہ اس صورت سے، اور اگر موقع نہ ملے تو آپ کہیں اور کسی مقام پوری مسجد حرم میں کہیں بھی یہ 2 رکعت پڑھ سکتے. اب آپ طواف ختم کرتے ہی یہ سیدھا کاندھا ڈھک لیجئے، یعنی دونوں کاندھے آپ کے احرام سے ڈھکے ہونے چاہیے، یہ سنت. اگر آپ سیدھا کاندھا کھول کے رکھیں گے طواف کے بعد تو یہ خلاف ہے سنت. اب آپ نے 2 رکعت واجب طواف ادا کرنی ہے، پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد آپ یہ پڑھ لیجئے. اور اب یہاں آ کے الحمدللہ آپ کا جو ہے یہ طواف مکمل ہوا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آب زمزم پہ آئیے، کنویں پہ آئیے جہاں پانی اس وقت موجود ہے وہاں آئیے اور آب زمزم پیجیے، یہ سید الماء ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور آپ نے پانی پیتے وقت کلمات فرمائے. ذرا سنیے، ذرا میں آپ کے سامنے حدیث شریف پیش کر رہا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہا مبارکت انہا طعام طعن و شفاء سقم، یہ پانی مبارک ہے، بھوکے کے لیے خوراک اور بیمار کے لیے دعا ہے. یہ آپ دعا کرتے جا رہے ہیں اور پانی پیتے جا رہے ہیں. سنت ہے کہ آب زمزم 3 گھونٹ میں پیا جائے، 3 سانس میں پیٹ بھر کے پیا جائے، اور کھڑے ہو کے قبلہ رخ آپ پیئیں اور دعا کرتے جائیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یا ایک کلمات اور میرے ذہن میں آئے، سنی، آپ نے فرمایا ماء زمزم لما شرب اللہ، یہ زمزم ہے جس غرض سے، جس نیک کام کی غرض سے پیا جائے اسی کے لیے ہے. مراد یہ ہے کہ آپ زمزم پیتے وقت دعا کیجیے، جو آپ کی دعا ہے سبحانہ ہوا تعالیٰ قبول فرمائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ ثابتہ ہے، اور وہ دعا جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمائی وہ سن لیجیے کلمات. آپ فرماتے تھے اللہم انی اسالک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس وقت علم نافع فائدہ پہنچانے والا علم کا، اور رزق وسیع اور شفا ہر مرض سے شفا. یہ دعا کیجئے، یا جو دعائیں آپ کو یاد ہے وہ کی. اب اس کے بعد جو سنت طریقہ ہے وہ مکان ملتزم پہ آئیے. مکان ملتزم کیا ہے؟ خانہ کعبہ میں جو دروازہ لگا ہے، دروازے کے نیچے اور حجر اسود کے درمیان جو مقام ہے یہ مکان ملتزم کہلاتا ہے. ملتزم مانے چمٹنا. اور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے چہرے کا دایاں حصہ اور سینہ لگایا اس سے، اور دعائیں کی گڑ گڑا کے آپ دعا کیجئے. یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے، اور یہ وقت ہے. اس وقت آپ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کیجئے، اور جو بھی دعا آپ کریں گے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ قبول فرماتا. اب یہ آپ کا تمام مکمل ہوا، اب یہاں سے آپ نے صحیح کے لیے روانہ ہونا ہے، اور سنت یہ ہے کہ صحیح کے لیے روانہ ہونے سے قبل آپ حجر اسود کے سامنے آئیے، استلام کیجئے. یہ رواں استلام ہے، یہاں اسلام کے قائم مقام اشارہ کر کے اس کو چومیے، اور اب آپ روانہ ہوئیے صحیح صفا مروہ کے لیے، مقام صفا کی طرف. خانہ کعبہ جو ہے اس کے جنوب میں صفا کی پہاڑی ہے، وہاں آپ چلیں. ذرا آپ قریب ہی چلیں گے، آپ کو صفا نظر آ جائے. قریب جیسے پہنچیں گے وہ دعا کی جو صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ابدوا بما بدا الله به، یہ آپ نے دعا کی. بس یہ کلمات یاد کر لیجیے، صفا کی بلندی پہ آئیے لیکن بالکل آپ اوپر نہ چڑھ جائیے. یہاں اللہ کی توحید ذکر کیجئے، تسبیح بیان کیجئے، حمد و ثنا کیجئے، اور وہ کلمات پڑھیے جو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، یہ آپ نے کلمات پڑھے. اس کے بعد آپ نے دعا کی، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی. ان چیزوں کو آپ نے 3 بار دہرایا ہے. یہاں ایک تنبیہ نوٹ کر لیجئے کہ حجر اسود کے سامنے جو استلام کیا جاتا ہے اس کے مثل استلام نہیں ہے جو عموماً لوگ کر رہے ہیں. یہ غلط عقیدت ہے، خلاف سنت عمل ہے، اس سے آپ رکیے اور آپ دوسروں کو روکیے. یہاں بس دعا ہے، یہ دعا ثابت ہے. اب آپ نے جو ہے مروہ کی طرف روانگی کرنی ہے، اور آپ نے یہ صحیح آپ کی شروع ہو گئی، اور روانہ ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر و تسبیح اور قرآن تو قرآن کیجئے. حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھتے تھے, رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم, یہ پڑھتے تھے. اور اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے میلین اخدرین, میلین اخدرین کے درمیان آپ نے ہر ولا کرنا ہے. ہر ولا کیا ہوتا ہے؟ ذرا تیز تیز چلنا, مردوں کے لیے فقط, بس عورتوں کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی صاحب وضو کے باعث نہیں کر سکتے تو بے شک ترک کر دیں, ان کی صحیح ٹھیک ہوگی, کوئی حرج نہیں ہے, صحیح بالکل صحیح ہے, وضو کی بالکل معافی ہے. اب آئیے, آپ مروہ پہ آپ پہنچ گئے تو ابتدا میں جیسے ہی آپ پہنچیں گے وہی کلمات پڑھیے, ان صفا والمروہ من شعائر اللہ ابدوا بما بدا اللہ به, یا پڑھیے. اور اوپر جانے کے بعد مروہ کے وہی کلمات پڑھیے جو آپ سن چکے ہیں ابتدا میں, یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وحزم الاحزاب وحده. یہ کلمات ہیں, درمیان میں کوئی اور کلمات سنت ثابت نہیں ہے. جیسے پہلی چکر کی دعا, دوسری چکر کی دعا, طواف یا سعی میں, یہ کتابوں میں لکھا ہے, سنت سے بالکل ثابت نہیں ہے. آپ پڑھتے ہیں, بے شک پڑھیں. اب یہ آپ کا پہلا چکر مکمل ہوا, اس طرح سے آپ آئیے, آپ مروہ سے صفائی کی طرف, یہ دوسرا چکر ہوا, یہ اس کی مقدار ہے. اس طرح سے آپ نے سات چکر مکمل کرنے اور آخری چکر آپ کا ختم ہوگا مروہ. اگر آپ نے یہاں یہ صحیح کی شرط ہے کہ آپ چکر خود ادا کریں, اگر آپ کو کوئی عذر ہے تو بے شک آپ سواری پہ ادا کر سکتے ہیں, طہارت اس کے لیے شرط نہیں ہے. وہ خاتون ہے تو نفاس کے باعث اگر ان کو کوئی عذر ہے کہ بعد میں صحیح نہیں کر سکیں گی, وہ اس وقت صحیح کر لیں بے شک. اب مستحب ہے کہ صحیح کے بعد دو رکعت ادا کی جائے. یہاں عمرہ آ کے آپ کا ختم ہوا, جن لوگوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا تو وہ آپ بال کٹوائیں, حلق یا تقصیر جس کا آپ ذکر سن چکے ہیں وہ کروا کے احرام کھولیں. لیکن یہاں یہ نوٹ کر لیجئے, خواتین جو ہیں ایک پور کے برابر, ایک انچ کے برابر بال کٹوائیں گے. لیکن یہاں اہم بات نوٹ کر لیجئے, اگر جس نے قرآن حج قرآن کا احرام باندھا ہے تو وہ بال نہ کٹوائیں, احرام نہ کھولے, ان پہ احرام کی پابندی باقی ہیں اور وہ اسی احرام میں حج کریں گے. یہ وہ سنت طریقہ ہم نے سنا عمرہ ادا کرنے کا, طواف قدوم. اب عمرہ کرنے کے بعد طواف قدوم ہے, دیکھیے طواف قدوم آفاقی حج افراد یا قرآن کرنے والے کے لیے سنت ہے, بس آفاقی کے لیے, حج افراد یا قرآن بس, باقی عمرہ کرنے والے تمتع کرنے والوں کے لیے سنت نہیں ہے. بالکل نوٹ کر لیجئے, یہ مستحب ہے, اگر آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کرتے ہیں تو بے شک اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال طواف قدوم یہ لوگ جن سے مطلوب ہے وہ کر لیں, اور اگر وہ چاہیں تو اس وقت حج کی سعی بھی وہ کر سکتے ہیں, یہ جان لیجئے. اور اگر وہ حج کی سعی کریں گے اب تو اس طواف قدوم میں وہی رمل ان کو کرنا ہو, یہ نوٹ کر لیجئے. حج افراد ادا کرنے کا طریقہ جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے, آئیے اس کو ہم سنتے ہیں. حج کے ایام 7 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک. دیکھیے آزمین حج 7 ذی الحجہ کی شام یا 8 ذی الحجہ فجر کے نماز کے بعد حج کا احرام باندھ لیں. قرآن آزمین حج نے تو عمرہ کر لیا ہے, ان کا احرام باقی ہے, اسی احرام میں وہ روانہ ہو گئے. آفاقی مفرد حاجی ان کے لیے فقط افضل ہے کہ طواف قدوم کریں فقط, اور اگر ترک ہو جاتا ہے تو کوئی حج نہیں. اب آئیے میدان منا, منا صحیح تلفظ منا ہے, اگر کہیں منا آپ سنیں اس کی غلطی کی آپ تصحیح کر لیجیے. آزمین حج کا میدان منا میں یوم ترویہ 8 ذی الحجہ کو ظہر سے قبل پہنچنا سنت ہے, اگر دیر ہو جائے کے بائیس معافی. اب میدان منا میں 5 نمازیں ادا کرنی ہے, 8 کی ظہر, اس کے بعد عصر, مغرب عشاء اور 9 تاریخ کی فجر نماز وہاں ادا کرنی ہے. ہر نماز کے بعد تلبیہ وہ پڑھیں گے. اب 9 تاریخ کی جو فجر طلوع ہو جائے گی تو اب نماز فجر ادا کرنے کے بعد عرفات کی طرف روانگی ہے. خوب جب سورج کی روشنی چھا جائے, اچھی خاصی دھوپ آ جائے تو اب آپ عرفات کی طرف روانگی کا قصد کریں. اور میدان عرفات حج کا مقام ہے اور یہاں وقوف حج کا اعظم رکن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ, حج ہی وقوف عرفہ ہے. یہاں 9 ذی الحجہ کو زوال شمس سے قبل پہنچ جانا ہے, یہ سنت ہے جناب. اب آئیے مسجد نمرہ, خطبہ اور نمازیں یہاں ہوں گی. اس مسجد میں سنت کے مطابق, یہ قدیم ایک مسجد ہے اب اس کی تجدید ہو گئی, اس مسجد میں سنت کے مطابق ظہر کے وقت خطبہ ہوگا اور اس کے بعد اذان ہوگی, اقامت ہوگی, ظہر کی نماز ہوگی, اس کے بعد دوسری اقامت ہوگی اور عصر کی نماز ادا کی جائے گی. یعنی ظہر اور عصر کی نمازیں ایک کے بعد دوسری ادا کی جائیں گی. واجب ہے کہ خاموشی سے خطبہ سنا جائے اور پھر امام صاحب کے ساتھ وہ نمازیں ادا کی جائیں اور خطبے کے احکام کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی جائے, اس کے بعد نماز ادا کی جائے. اگر امام صاحب مسافر ہیں تو وہ قصر نماز دو دو رکعت کر کے پڑھیں گے, جان لیجئے. اور آزمین حج شرعاً مسافر ہیں جو 48 میل یا تقریباً 81 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے وہاں پہنچے ہیں تو ان کے ساتھ وہ نماز قصر کریں گے. لیکن جو مسافر نہیں ہیں شرعاً, سن لیجئے اس کی شرع, یہ حکم بالکل الگ ہے, اس کی آپ وہاں مطالعہ کر لیجئے, نہیں ہے تو وہ امام صاحب کے بعد اپنی دو رکعت پوری کریں. یا یہ نوٹ کر لیجئے ان دونوں نمازوں کے درمیان نہ کوئی نماز ہے سنت ہے نفل ہے کچھ نہیں جاننی. خیموں میں جو حضرات ہیں وہ اپنے خیموں میں اپنی نمازیں عذر کے باعث نہیں آ سکے مسجد میں اپنے وقت پہ ادا کریں گے, جماعت سے ادا کریں گے, ہر نماز کو اپنے وقت پہ ادا کریں گے. لیکن دیگر آئمہ کے مطابق یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان سے بھی مطلوب یہ ہے کہ وہ نمازیں با جماعت اور ملا کے پڑھیں. اب نمازوں کے بعد وقوف کی ابتدا ہو گئی, یہ حج کا اعظم رکن جو ہے وہ شروع ہو گیا. وقوف عرفات کی کیفیت سن لیجئے, جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا. اس سے قبل سن لیجئے, عرفات میں حاجی کے لیے یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عرفے کا روزہ غیر حاجی کے لیے جو حج پہ نہیں جا رہے, نوٹ کر لیجئے. امام مسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقوف کی کیفیت نقل کی اور رسول. اور کچھ ایسے ہوں گے یہ میرا کلام جن کو ملے گا وہ میرے کلام کی زیادہ حفاظت کرنے والے ہوں گے سننے والوں کے مقابلے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمارے سامنے بیان کیا. میرے پیارے عزیز و بھائیوں, یہ دعوت ہے, غور فکر کا مقام ہے. مالی خطبے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا حکم دیا. اذان ہوئی, اس کے بعد آپ نے زہر کی نماز ادا کی قصر دو رکعت. اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز ادا کی قصر. آپ ان نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی نماز نمازوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفہ فرمایا. جبل رحمت کے قریب آئے, جبل رحمت کے سامنے قبلہ رخ آپ کھڑے ہو گئے, جب تک کہ کامل شمس غروب نہیں ہو گیا. یہ آپ کی کیفیت رہی ہے. یہ ذکر اور دعا کا مقام ہے, التجا کا مقام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند دعائیں سن لیجئے, بہت ہیں حدیث میں. میں دو حدیث آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. امام احمد و امام ترمذی نے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیر دعا یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی. نوٹ کیجئے, بہتر دعا یوم عرفہ کے دن جو میں نے کی اور مجھ سے قبل انبیاء نے کی وہ یہ ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد بيد الخير وهو على كل شيء قدير. یہ دعا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو 1000 بار قل هو الله احد سورۃ الاخلاص پڑھے تو اللہ تعالی اسے وہ کچھ عطا فرمائے جس کا وہ سوال کرے. آپ نے غور فرمایا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اس دن اپنی زبان, اپنی آنکھ اور اپنے کانوں کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے, ایک یوم عرفہ سے دوسرے عرفہ تک. یہ میرے بھائیو اعظم دن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سال کے تمام دنوں میں اعظم دن ہے. یہ توبہ کا دن ہے, رب سے تعلق مضبوط کرنے کا دن ہے. جس عہد کے وفا کرنے کا آپ نے بیڑا اٹھایا تھا اس کو پورا کرنے کا, اس کی تجدید کا دن ہے. عالم ارواح نے ہم سب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت, اس کے انبیاء کی تبا کی ہم نے عہد کیا ہے. وہ یاد کیجیے الاعراف آیت نمبر 172 میں سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ہمارے سامنے بیان کیا, الصب ربکم. ہم نے کہا قالوا بلا شہدنا, اے رب پکار ہوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ طرف سے, میں تمہارا کیا, میں تمہارا رب نہیں ہوں. ہم نے گواہی دی ہے بے شک تو ہمارا رب. تو یہ وقوف عرفات میں ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے عملاً, اور یقین دلایا جا رہا ہے کہ یوم حشر ہمیں اسی طرح سے رب سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے, اور یوم قیامت اللہ تعالیٰ ہر ایک سے جواب طلب کر کے رہے گا. یہ وہ حقیقت ہے میرے بھائیوں کہ قرآن میں کھول کھول کے اس کو بیان کر دیا گیا ہے بیشتر مقامات. آج ایک مقام میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذرا سنیے کہ دل لرز جائے گا سننے کے بعد, کہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس کے پیارے رسول بھی جواب دیں گے. نوٹ کیجئے قرآن کا مقام. فرمایا سبحانہ وتعالیٰ نے الاعراف آیت نمبر 6 اور 7 فرمایا, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. اور یہ قیامت کا دن یوم حشر کا دن ہم ضرور پوچھ پوچھ کے رہیں گے, معلوم کر کے رہیں گے, سوال جواب طلب کر کے رہیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے, اور ہم ان رسولوں سے پوچھ کے رہیں گے کہ انہوں نے ہمارا پیغام پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا. جو صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گواہی لے کے چلے گئے ہیں, ہمارے اسلاف سے گواہی لے کے چلے گئے, یہ وہ گواہی ہے جو ثابت ہوگی. اور اس کے بعد فرمایا سبحانہ وتعالیٰ نے, اور ضرور ہم اپنے علم کے مطابق ان کے سامنے بیان کر دیں گے حقائق, اور ہم کہیں غائب نہیں ہو گئے تھے. جو اس دنیا میں وہ معصیت کر رہے تھے, ہماری نافرمانی کر رہے تھے, ہم کہیں غائب نہیں تھے, ہم موجود. میرے بھائیو غور کا مقام. دعا کیجئے, استغفار کیجئے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے, امت مسلمہ کے لیے دعا کیجئے. یہ وہ حقیقت ہیں ہمارے سامنے, ہم سے یہ اوجھ ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ وقوف عرفہ کی حقیقت, اس کے مقصد کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور حاجیوں کا وقوع خیر کا قبول فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صلاحیت پیدا کرے کہ دین کی اقامت کی وہ جد و جہد میں لگ جائیں، آمین یا رب العالمین. اور آئیے اس کے بعد یوم عرفہ سے روانگی ہے، جب سورج کامل غروب ہو گیا تو صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفہ سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی امام مسلم نے روایت کی. نماز مغرب اور عشاء آپ نے راستے میں ادا نہیں کرنی ہے، یہ ہمیں مزدلفہ میں ادا کرنی ہے. اگر آپ نے راستے میں ادا کی تو مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ کو ادا کرنا ہوگا. ہاں کسی سبب سے آپ مزدلفہ نہ پہنچ سکے تو بے شک یہ دو نمازیں آپ کی ٹھیک ہوں گی، اس کا اعادہ ضروری نہیں. مزدلفہ میں رات کا پوری رات کا گزارنا سنت ہے، یعنی وقوف عرفات کے بعد جو رات آ رہی ہے یہ اس کا پوری رات کا گزارنا سنت ہے. لیکن واجب وقت جو ہے وہ سن لیجئے، وہ ہے طلوع فجر کے بعد طلوع شمس قدر قبل تک، یہ واجب وقت ہے. اس کے دوران اگر کوئی ایک لیزے بھی وہاں رہا تو واجب اس کا ادا ہو گیا. اگر عذر کے باعث وہ طلوع فجر سے قبل چلا گیا تو معافی ہے، بغیر اس کے اس کو ترک نہ کیا جائے. لیکن دیگر ائمہ کے نزدیک آدھی رات کے بعد سے طلوع شمس قدر قبل تک ایک لیزہ بھی وقوف کر لینا یہ ادا ہو جائے گا واجب. لیکن بہر الاحناف کے مطابق عذر کی معافی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں کیسے رات گزاری ہے، اس لیے حدیث شریف سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں. امام مسلم نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے تو آپ نے یہاں ایک اذان ہوئی ہے، اس کے بعد اقامت ہوئی ہے، آپ نے نماز مغرب پڑھی ہے، جماعت سے پڑھائی ہے، اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، جماعت سے پڑھائی ہے، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے تسبیح بھی نہیں پڑھی، دو رکعت تو پڑھا بھائی تسبیح بھی نہیں کیا. جان لیجئے، یہ نوٹ کر لیجئے، یہاں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد اگر آپ سنتیں پڑھتے ہیں، وتر پڑھتے ہیں تو بے شک پڑھیں آپ، لیکن اس سے قبل نہ پڑھیں. اور یہ نماز پڑھنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا ہے، کب تک؟ طلوع فجر تک. ساری رات صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت نہیں کی وہاں، جو آپ کتابوں میں دیکھا پاتے. بے شک آپ پڑھیں کچھ کریں، لیکن یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اجازت ہے آپ آرام کریں، یہ سنت ہے آرام کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فجر طلوع ہوئی ہے، اذان ہوئی ہے، اور آپ نے نماز ادا کی ہے فجر کی، اور اس کے بعد آپ کی وقوف کی کیفیت یہ دیکھیے کہ آپ وہاں سے جو ہے مسل حرام پہ آئے، اپنی سواری آپ نے طلب کی ہے، وہاں آپ نے وقوف کیا ہے، کب تک کہ جب تک کہ سورج کی پیلی روشنی پھیلی، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا. اور اس کے بعد آپ نے وہاں سے روانگی اختیار کی ہے، اور روانہ ہو کے آپ نے درمیانی راستہ اختیار کیا ہے، اور آپ وہاں آئے بطن محسر میں پہنچے تو آپ نے سواری تیز کر دی، اور اس کے بعد آپ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے جمرۃ الکبریٰ اور جسے عقبہ کہتے ہیں وہاں آئے ہیں آپ، تو جو علامت ہے جہاں آپ کنکری مارتے ہیں یہاں آپ ہے. اس طریقے سے جو ہے آپ نے وقوف کرنا ہے مزدلفہ کا، اور یہاں سے آپ نے روانہ ہونا ہے. افضل ترین رات ہے، اور اس رات کو یہ متبرک و عظیم قدر رات ہے، اور شب قدر سے بھی اعظم رات ہے. یہ جان لیجئے، آپ تسبیح کیجئے، قرآن پاک پڑھیے، اور خدا کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی خشیت اور خشوع وضو اور اس کی طرف متوجہ آپ رہیے. اب آئیے، یہ روانگی کی آپ نے کیسے سن لی، اس طرح سے آپ یہاں سے روانہ ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار نہ کریں. ایک اور خلاف سنت عمل نوٹ کر لیجئے، خلاف سنت عمل یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں سے کنکری چنی جاتی ہیں مزدلفہ سے، خلاف سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، آپ نے راستے سے کنکری چنی ہے. آپ کنکری کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، منا سے لے سکتے ہیں، منا میں آمد، منا میں آپ تشریف لائیے، ایسے وقت آئیے کہ طلوع شمس کامل ہو گیا ہو، طلوع شمس سے قبل نہ آئیے. یہ یوم نہر ہے، عظیم متبرک دن ہے، اور اس دن آپ یہ جان لیجئے کہ آپ نے جو اہم اعمال ادا کرنے اس کے بارے میں سن لیجئے، پانچ ہے. سب سے پہلا یہ جمرۃ العقبہ، اس پہ آپ نے کنکری مارنی ہے، پہلا واجب یہ ہے اس دن کا. اور اس کنکری مارنے کی تفصیل جو ہے آپ سن چکے ہیں پہلے. ہاں عذر ہے، عذر کے باعث آپ کسی شخص کو کنکری دے سکتے ہیں نیابت میں، لیکن اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پہلے اپنی کنکری مارے گا، اس کے بعد دوسرے کی کنکری مارے گا. کنکری پہلی مارنے سے قبل آپ تلبیہ پڑھنا منقطع کر دیں گے، جان لیجیے. کنکری مارنے کے بعد جو ذکر مشروع ہے وہ ہے جناب تسبیح تشریق، وہ آپ پڑھیں گے، اور اس کی ابتدا آپ، اور یہ پڑھتے رہیں گے آپ کب تک، یہ آپ جان لیجیے، 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک آپ پڑھتے رہیں، جان لیجیے. غیر حاجی کے لیے تکبیر تشریق یوم عرفہ نماز فجر کے بعد، غیر حاجی کے لیے، حاجی کے لیے کنکری مارنے کے بعد. اور تکبیر یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر ولله الحمد. اور کنکری مارنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھے ہاتھ میں کنکری پکڑیے، اور جمرہ کی علامت سے تقریباً 5 بازو آپ پیچھے ہٹ جائیں، اور اس وقت ایسی کنکری مارے دائیں ہاتھ میں لے کر کے کہ آپ کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف ہو اور منا آپ کی پشت پر ہو. آپ ایسے کنکری مارے کہ وہ کنکری کا جو دائرہ بنا ہے اس کی علامت کے اس میں وہ کنکری گر جائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو پتھر کی علامت بنی اس پہ ہی آپ کی کنکری پڑے. اگر دائرے کے اندر گر جاتی ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کلمات پڑھیے بسم اللہ اللہ اکبر رغم للشیطان و رضی للرحمن. لیکن پھر یہاں نوٹ کر لیجیے یہ سنت سے ثابت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنکری ماری ہے صرف تکبیر پڑھیے بس. یہ آپ نوٹ کر لیجیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. دوسرا عمل آج کا ذبح. اگر قارن حج اقران کرنے والے یا تمتو کرنے والے ان کے لیے اب ذبح کرنا ہے ایک بکرا. یا وہ لوگ جن کے پر کوئی دم ہے بے شک وہ دم دے سکتے ہیں اس وقت کر سکتے ہیں. لیکن دم والوں کے لیے اجازت ہے. وقت کی کوئی حد نہیں ہے. ساری عمر میں کبھی بھی جب آسانی ہو دم دے سکتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ آج ہی وہ دیں قربانی کرنے کے بعد. اور مفرد حاجی جن پہ قربانی مستعد ہے اختیاری ہے چاہے نہ کریں وہ اب وہ آ جائیں. تیسرا جو آج کا واجب ہے وہ حلق یا تقصیر جس کی آپ تفصیل سن چکے ہیں اور زمین میں سن لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے سر کے بال کٹوائے ہیں وہاں. یہ جان لیجئے آپ حلق تقصیر اور خواتین ایک انچ کے برابر جو ہیں وہ بال کٹے. امام بخاری کے حدیث شریف میں نے آپ نے نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے بال کٹے. یہ ترتیب واجب ہے لیکن اگر عذر کے باعث یا بھول کے باعث یہ ترتیب بگڑ جائے تو موقع ہے. جان لیجئے اب آپ احرام اتار لیں. احرام کی پابندیاں ختم سوائے ایک جمع کی اور وہ جب ختم ہوگی جب آپ طواف ودا کریں گے. آج کا چوتھا عمل اعظم رکن کے بعد جو دوسرا چوتھا وہ ہے طواف افاضہ یا طواف زیارہ جس کو آپ کہتے ہیں. مکہ مکرمہ آپ آئیے اور طواف زیارہ کیجئے. اس کا وقت جو ہے 10 تاریخ ذوالحجہ کی 10 فجر سے لے کے 12 تاریخ غروب شمس تک. یہ ہے کہ 4 چکر آپ کے ادا ہو جائیں واجب ادا ہو جائے گا. بہرحال اس کی تفصیل گزر چکی ہے آپ یہ جان لیجیے. اور اگر آپ نے اس کے بعد صحیح کرنی ہے جو آپ نے پہلے نہیں کی تو آپ نے اس میں رمل بھی کرنا ہے. اور آپ کا احرام اگر کھل گیا ہے تو ٹھیک ہے. احرام نہیں کھلا ہے اور احرام بنا ہوا ہے تو پھر آپ نے طواف بھی کرنی ہے یعنی سیدھا کاندھا بھی آپ نے کھولنا ہے. یہ طواف کی کیفیت. اس کے بعد صحیح صفا و مروہ ہے. میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ صحیح صفا مروہ سے قبل جو طواف کیا جائے گا حالت احرام میں رمل اس میں ہوگا اور اجتباء بھی ہوگا. اگر سادے کپڑے ہیں آپ کے تو بے شک آپ کریں اور صحیح بھی سادے کپڑوں میں کی جائے. یہ طریقہ وہی ہے جو آپ پہلے سن چکے ہیں. اب یہاں آ کے طواف افاضہ کے بعد زیارہ کے بعد تمام پابندیاں ختم. اور پانچویں بات جو میں بیان کر چکا ہوں ابھی صحیح صفا و مروہ وہی طریقہ ہے جو آپ سن چکے ہیں جس کے بارے میں آپ کو علم ہے. اب آئیے منا واپسی. ان دونوں اعمال کے بعد فوری آپ منا پہنچیں بغیر کسی عذر کے. اگر کوئی عذر شرعی ہے کوئی کام ہے تو بے شک اس کے لیے آپ رک جائیں اجازت ہے. باقی اعمال یہ ہیں 11, 12 اور 13 کو رمی جمع اور دوسرے ان تینوں ایام میں جمرات کی کنکری مارنے کے بعد یہ کہ طواف ودا اور منا میں قیام. یہ سن لیجیے اس کے بارے میں. منا میں قیام سنت ہے. باقی ایام کی راتیں گزارنا وہ سنت ہے. دیگر ائمہ کے مطابق جو ہے یہ واجب. رمی جمار 10 کے بعد 11 اور 12 اور اگر امکان ہو 12 کی شام ہو جائے اور 13 کی فجر شروع ہو جائے تو 13 کی بھی رمی مارنا آپ پہ واجب ہے. ہر دن کی رمی واجب ہے اور ہر رمی واجب ہے. یہ آپ اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے. اور وقت اور طریقہ جو ہے وہ بیان ہو چکا ہے. ایک بار پھر سن لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کی تھی. آپ نے پہلے جو رمی کی 11 تاریخ کو چھوٹی علامت پہ رمی کرنے کے بعد آپ نے دعا کی ہے. آپ ذرا پیچھے ہٹ گئے چند قدم اور دوسرے وسطی پہ آپ گئے رمی کی ہے. آپ نے دعا کی ہے ذرا پیچھے ہٹ کے آپ نے دعا کی ہے اور اس کے بعد آپ عقبہ پہ گئے رمی کی ہے وہاں آپ نے دعا نہیں کی. یہ جان لیجئے. لیکن رش کے باعث اگر آپ یہ نہ کر سکیں تو بے شک اس کو ترک کر دیں. اس میں کوئی حرج نہیں. ان اعمال کے بعد 12 تاریخ کو آپ کنکری مارنے کے بعد مغرب سے قبل آپ روانہ ہو جائیں منا سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا 13 تاریخ تک لیکن آپ نے عام اجازت دی اور صحابہ کی اکثر جماعت جو ہے وہ 12 کی کنکری مارنے کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئی تھی نکل گئی. اور اس کے بعد آپ وادی محصب ہے وہاں آپ رکیں. یہ سنت ہے چاہے آپ ایک لیزے کے لیے وہاں قیام کریں جناب علی. آخری عمل جو ہے وہ طواف ودا ہے اور طواف ودا کے ضمن میں طواف رخصتی بھی سے کہتے ہیں. یہ وہ ہے جو آفاقی حاجی ہیں صرف ان سے مطلوب ہے وہ یہ کریں. اور یہ جان لیجئے میقات میں رہنے والے حدود حرم میں رہنے والے ان سے مطلوب نہیں ہے. دیگر ائمہ کے مطابق حدود حرم کے علاوہ حدود میقات میں رہنے والے وہ بھی کریں. یہ جان لیجئے. اب آپ طواف ودا کر رہے ہیں تو آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے نیت شرط نہیں ہے. طواف افاضہ آپ 12 تاریخ کی رات غروب ہونے سے قبل تک جو بھی آپ طواف کریں گے وہ طواف افاضہ ہو جائے گا. اس کے بعد جو بھی آپ طواف کریں گے وہ طواف ودا ہی ہو جائے گا. جان لیجئے طواف ودا کے لیے خاتون حید و نفاس کے باعث اس سے معاف ہے اور اگر وہ رک سکتی ہیں تو بے شک رکیں وہ. لیکن حدود میقات سے باہر نکلنے سے قبل اگر وہ طاہر ہوئے ہیں تو ان سے طواف وداع مطلوب ہے. جان لیجئے طواف وداع آپ یہ جان لیجئے اگر آپ نے کر لیا ہے تو وطن واپسی سے قبل کئی عمرہ کر سکتے ہیں, مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں, منع نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم نے سنا میرے ساتھیوں یہ حج عمرہ کرنے کا طریقہ مختصر کلمات میں, اور یہاں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حج عمرہ کرنے کے احکام اور حج عمرہ کرنے کا طریقہ اختصار سے ہم نے سنا. تفصیل احکام کے لیے آپ مستند کتب و علماء کرام سے رجوع فرمائیے. اور آئیے دعا کرتے ہیں, جو دعا سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے اس کعبے کی دیواریں بلند کرتے وقت. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ سبحانہ و تعالی نے حبیب مصطفیٰ کی منزلت میں فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ورفعنا لك ذکرک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. امام طبری نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دنیا و آخرت میں بلند فرما دیا. ہر خطیب ہر نمازی جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ساتھ ہی اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے. صحیح حدیث شریف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار جبرائیل علیہ السلام آئے, سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک رب تبارک و تعالی آپ سے معلوم کرتا ہے, کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کس طرح آپ کا ذکر بلند فرما دیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, اللہ ہی تعالیٰ کو زیادہ علم ہے, وہی بہتر جانتا. یہ سننے کے بعد سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو آپ کا بھی ذکر میرے ساتھ کیا جائے گا. اذا ذکر تو ذکر تمائی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. درشی پڑھو. اے میرے بھائیوں ساتھیو, یہ نعمت عظمہ رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بعثت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اعظم نعمت ہے جس کا ذکر سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں فرمایا. آل عمران آیت نمبر 164 فرمایا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. فرمایا, تحقیق اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں پہ ایک بہت بڑا احسان کر دیا, انہی میں سے ان نے اپنا ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے, ان کی زندگیاں سنوارتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم سکھاتا ہے. بے شک اس سے قبل وہ کھلی گمراہی میں. اور فرمایا آپ نے, بے شک اے رب تیرا یہ عظیم احسان ہم پہ ہو گیا کہ تو نے ہم میں اپنا ایک رسول مبعوث فرما دیا, اس نے ہماری رہنمائی فرمائی, ہمیں ہدایت دی, ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اور یہ وہ موقع ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے. آئیے زیارت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں. حج عمرہ کے آداب محاسن و مستحبات میں سے ہے کہ مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جائے. اگر قدرت ہو استطاعت ہو اور یہ بھی اختیار ہے کہ زیارت حج سے قبل, عمرہ سے قبل یا عمرہ کے بعد یا حج کے بعد کی جائے یا کبھی بھی کی جائے یا عمر کے کسی حصے میں کی جائے, بالکل آپ کو اختیار. یہ جان لیجئے بہرلی اجماع امت سے ثابت ہے کہ یہ عمل حج و عمرہ کی شروط فرائض ارکان واجبات حتیٰ کہ استطاعت کی شروط میں سے بھی نہیں ہے. جو آپ سن چکے ہیں, اگر کسی کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقربا گھر کا خرچ دینے کے بعد وہ مدینہ یہاں مکہ مکرمہ آ کے حج کے اخراجات پوری کر کے حج کر کے واپس جا سکتا ہے تو اس کا حج صحیح ہوگا, ادا ہو جائے. یہ جان لیجئے, یہاں اس کو نوٹ کر لیجئے. اور آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ ایک ادنا سے ادنا کیا یہ مسلمان کر سکتا ہے کہ وہ آئے یہاں حرم مکہ میں, اللہ تعالیٰ اس کو آنے کی یہاں توفیق عطا فرمائے اور وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے. یہ کوئی مسلمان کر سکتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے حبیب مصطفیٰ کا وہ ذکر نہ کرے؟ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما چکا. تو اسی لیے کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ یہاں آئیں اور حرم مکہ میں آئیں اور مدینہ رسول اللہ جائیں؟ مستحب ہے، محبت کا تقاضا ہے، حب رسول کا تقاضا ہے، ہم آپ کے ایمان لائیں، ہم پہ واجب ہے قرآن کی طرف سے، ہم پہ بلکہ میں کہوں گا کہ قرآن ہم پہ فرض کرتا ہے، ہم آپ کی عزت کریں، تعظیم کریں، آپ سے محبت اور عقیدت رکھیں، آپ کی کامل اتباع کریں، اور آپ کے دین کی نصرت حمایت اور جو نور ہدایت یہ قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے اس کی ہم پیروی کریں اور اسے قائم کرنے کی جد و جہد کریں اور آپ کے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ اس بلد امین نے مجھے اور آپ کو لائے تو ہم مدینۃ النبی ضرور جائیں اور آپ کے احسانات سیرت طیبہ کو یاد کریں اور آپ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں اٹھانے کی کوشش کریں، آپ پہ درود و سلام پڑھتے رہیں اور وہاں جا کے آپ کی مسجد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کریں اور استغفار پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہاں نمازیں ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور آئیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ترغیب، اس کے بارے میں حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تصدر رحالہ الا الى ثلاث مساجد، مسجد الحرام، مسجد الحاضہ و مسجد اقصا۔ دیکھو عبادت کی غرض سے، منت کی غرض سے، نظر کی غرض سے تین مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کا سفر اختیار نہ کرو۔ وہ کون سی مسجد؟ سب سے پہلے مسجد حرام مکہ، دوسری میری مسجد، اور تیسری مسجد اقصا۔ یہ آپ نوٹ کر لیجئے حدیث شریف۔ اب آئیے ہم سنتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت۔ آپ نے فرمایا جس نے میری اس مسجد میں نماز پڑھی، میری مسجد میں نماز پڑھنا 1000 نمازوں سے افضل ہے جو کسی اور مسجد میں پڑھی جائے سوائے مسجد حرام کے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے جو کہیں اور پڑھی جائے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ میری مسجد میں نماز پڑھنا اجر میں 50,000 نمازوں کے مثل ہے۔ تیسری روایت یہ ہے کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا 70,000 نمازوں کے مثل ہے۔ اور سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیے آگ جہنم عذاب اور نفاق سے برات کی آپ نے بشارت دی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلى في مسجدي 40 صلاه لا تفوته صلاه كتبت له براءه من النار وبراءه من العذاب وبريء من النفاق رواه امام احمد والطبراني بسند صحیح۔ حدیث شریف صحیح ہے صحیح اسناد کے ساتھ۔ ذرا ترجمہ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 نمازیں میری اس مسجد میں ادا کی جماعت کے ساتھ اور کوئی نماز بھی اس کی فوت نہیں ہوئی تو وہ کس سے بری ہوا؟ وہ بری ہوا کس سے؟ آگ جہنم۔ وہ بری ہوا عذاب سے، وہ بری ہوا نفاق سے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس مدینے میں اگر کوئی ساری عمر رہنا چاہے اور وہ موت کی تمنا کرنا چاہے تو موت کی تمنا کرے، میں اس کے لیے یوم قیامت گواہ ہوں گا یا شفیع ہوں گا۔ امام تبارہ نے اس کو روایت کیا۔ یہ وہی فضیلت و منزلت ہے جس کو پانے کے لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے رہتے تھے۔ امام بخاری نے سیدنا زید بن اسلم سے روایت کیا ہے کہ سیدنا عمر فاروق کی دعا ہوتی تھی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجل موتی فی حرم رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ گواہ ہیں، سب لوگ آپ کے سامنے واقعات ہیں کہ یہ دعا قبول ہوئی ہے عمر فاروق کی اور آپ کی شہادت ہوئی ہے مسجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں سب کو دعا کرنی چاہیے۔ اور دیکھیے اہل مدینہ کو ایزا دینے والوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت انتباہ ہے، آپ نے تنبیہ فرمائی کہ جو لوگ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آذا اہل المدینہ تھے آذاہ اللہ وعلیہ لعنت اللہ وملائکتہ والناس اجمعین لا یقبل منہ صرف ولا عدل۔ جو بلا گناہ کسی مدنی کو اہل مدینہ کو ایزا دے، اللہ تعالیٰ اس کو ایزا دے، اس پہ اللہ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، اور اس کی کوئی نیکی اور کوئی عمل قابل قبول نہ ہو۔ رواہ طبرانی۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضری اور زیارت کی کیفیت اور آداب، اس کو چند مختصر الفاظ میں سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ جب مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانگی نصیب فرمائے تو راستے میں آپ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے اور اچھے کپڑے پہنیے، وہاں پہنچنے کے بعد غسل کیجیے، اور مسجد میں جب داخل ہوں تو آپ دائیں قدم رکھیں اور پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وآلہ وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك۔ یہ کلمات آپ ریکارڈ ہو رہے ہیں، سن لیجئے یا یہ پڑھیں آپ بسم اللہ اللهم صل علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك، یا یہ کلمات پڑھیں۔ اس کے بعد سب سے پہلا عمل یہ کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد آپ پڑھیں۔ اگر فرض نماز نہیں ہو رہی ہے، جماعت نہیں ہوئی ہے، فرض نماز کا وقت جا رہا ہے تو سب سے پہلے آپ فرض نماز پڑھیں گے اور تحیت المسجد بھی ادا ہو گئی, اس کے بعد آپ دو رکعت نماز پڑھیں گے شکرانے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ اس دربار میں پہنچ گئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حیات طیبہ ہوتی تو کیا آپ نہیں آتے, اور آج آپ پہنچے ہی آپ کی استطاعت قدرت میں ہے جو آپ نے کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا کیجیے, اب روزہ ریاض الجنہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے منبر اور میرے حجرے کے درمیان جو مقام ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, اس کے بارے میں حدیث شریف سنیے, آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی, میرا منبر جو ہے آپ نے دیکھا وہ منبر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر وہ آپ نے فرمایا وہ اور میرا گھر حجرہ جو ہے جہاں اس وقت روضہ ہے وہ اس کے درمیان جو ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, اور میرا منبر جو ہے یہ حوض کوثر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مبارک مقام ہے جہاں آپ کو جگہ مل جائے, اس مقام کے اندر دو رکعت آپ نماز پڑھیے, اور اب پڑھنے کے بعد آئیے روضہ شریفہ پہ حاضری, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے بالمقابل آ جائیے اور آپ نہایت خشوع خضوع سے جالی سے دور احترام ہلکی آواز میں سلام درود و سلام پڑھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے اور منزلوں کو یا منزلت کو یاد کیجیے, آپ کے احسانات کو یاد کیجیے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کریں, بہت ہی آہستہ آواز میں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی سے منع کرتے تھے آپ بلند آواز سے سلام نہ پڑھا کریں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سلام اپنے والدین کا سلام اور ان ساتھیوں کا سلام جنہوں نے آپ سے گزارش کی ان کو پہنچائیے, صحیح احادیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پہنچایا جاتا ہے اور آپ اس کا جواب دیتے, اور درود شریف کی کثرت کیجیے, آپ اپنے الفاظ میں دعا کیجیے, کسی بھی طریقے سے آپ کنہیں بھی کلمات پر سلام پیش کر سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیے وہی کلمات جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں اس میں بدعت شرک اور غیر شرعی اور خلاف تہذیب اور خلاف ادب کلمات نہیں ہونے چاہیے, برائے کرم اس کو ترکیب, روضہ رسول پہ سلام پیش کرنے کے بعد ذرا آپ بڑھیے تھوڑا سا دائیں طرف اور آپ یہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پڑھیے, اور پڑھیے السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ وثانیہ فی الغار ورفیقہ فی الاسفار وامینہ علی الاسرار ابا بکر الصدیق جزاک اللہ عن امت محمد خیرا, اور اس کے بعد ذرا سا آپ اور دائیں طرف ہٹیے, وہاں آپ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سلام پڑھیے, السلام علیکم یا امیر المومنین عمر فاروق الذی اعز اللہ به الاسلام امام المسلمین مرضیم حیم و میتن جزاک اللہ عن امت محمد خیر الجزا, اور اس کے بعد آپ واپس آئیے چند قدم پیچھے ہٹیے اور دونوں پہ ایک ساتھ سلام پڑھیے, اس کے بعد آپ پھر واپس آئیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہاں آپ سلام پڑھیے خشوع و خضوع سے, اس کے بعد آپ قبلہ رخ ہو جائیے اور دعا کیجیے سبحانہ و تعالیٰ سے حمد و ثنا درود شریف, استغفار کیجیے اپنے لیے استغفار طلب کیجیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے و والدین کے لیے, مدینہ منورہ کا قیام جس قدر بھی آپ کو ممکن ہو آپ کے لیے موقع ہو آپ مدینہ مدینۃ النبی میں رہیے اور نمازیں زیادہ زیادہ مسجد نبی میں پڑھنے کی کوشش کیجیے, علم حاصل کیجیے, اہم بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے, دروس کے اہتمام وہاں ہوتے ہیں مسجد میں مسجد نبی میں اور دوسری جگہ, وہاں جائیے بیٹھیے اور آپ کا قیام جو ہے بڑے ادب سے بڑے خشوع سے بڑے خضوع سے ہو, اور اس کے بعد وہاں مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں موقع ملے تو آپ وہاں جائیے, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آئیے ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے تمام یہ اعمال نے قبول فرمائے, جو اس سال حج کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج میں آسانی فرمائے اور ان کو احکام کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے حج قبول فرمائے اور ان کی تمام مصیبتیں مشکلیں دور فرمائے اور ان کی ان دعاؤں قبول فرماتے ہوئے تمام امت مسلمہ سے مشکلیں دور فرمائے, امت مسلمہ کو اس ذلت سے نکالے, دین کے غلبے کی جو جد و جہد کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو شرف قبولیت بخشے اور ان کی اعانت و مدد فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو بخشے جو ہمارے لوگ تشریف لے گئے اس دنیا سے ان کی مغفرت فرمائے, جن کی مغفرت فرما چکا ہے رب ان کے درجات تو بلند فرما, اور زیارت مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرمائے, اے رب یہ تمام عمل ہم تیری رضا کی خاطر کر رہے ہیں تیری خوشنودی کی خاطر کر رہے ہیں, اے اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا, ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا محمد.